بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اگلا عنوان ہے ہمارا، مدینہ شریروں کو اس طرح نکال دے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے. یہ ایک علامت ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ علامت پہلے پوری ہوئی بھی ہے، یعنی پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہوا ہو، اب بھی اس طرح ہوتا ہے، لیکن پوری طرح یہ علامت آخری زمانے میں وجود میں آئے گی. یعنی اس بارے میں کوئی یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ یہ علامت کب ہوگی، اس لیے کہ پہلے بھی اس طرح کے بعض حالات ہوئے ہیں، تو بعض محدثین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علامت پہلے بھی ہو سکتی تھی اور ہوئی ہے. مثلاً حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے ایک وقت میں، خلافت سے پہلے کی بات. تو وہاں سے ان کو کسی وجہ سے جب وہ ہٹائے گئے اور مدینہ منورہ چھوڑ کر جب وہ جا رہے تھے، گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب تو مستقل چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ظاہراً ایسا ہی تھا. تو انہوں نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ دیکھو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح یہاں سے نکال رہے ہیں جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ برے لوگوں کو نکال دے گا، کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہو گئے ہیں. افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں یہ علامت اس وقت بھی وجود میں آ سکتی تھی، تو گویا کہ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ بعد میں ہی ہوگا. تو پہلے بھی ہوا ہوگا، ظاہر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں شامل نہیں تھے، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقربین میں سے تھے. بلکہ ہم بعد میں اگر دیکھیں تو بہت سے صحابہ، تابعین، فقہا، کیسے کیسے حضرات، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، بہرحال بڑی تعداد ہے صحابہ کی، تابعین کی، جو دین کی خاطر مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور گئے. تو ہم ہر مدینہ چھوڑنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مدینہ نے اس کو نکال دیا جس طرح لوہے کا میل آگ کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے اور زنگ صاف کیا جاتا ہے، تو مدینہ نے اپنی گندگی کو نکال دیا. ہر نکلنے والے کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی کبھی اس طرح ہو سکتا ہے. اور اخیری دور میں بہت زیادہ ہوگا. دجال جب آئے گا اور دجال مدینہ کے باہر اپنے لشکر کو روک کر رکھے گا، مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، تو وہاں صفائی ہو جائے گی. اب جو منافق تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، وہ نکل جائیں گے کہ اچھا، اب دجال اگر اندر آ گیا تو ہماری سخت پکڑ پکڑے گا، اس کے بجائے ہم پہلے سے باہر چلے جائیں، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ لوگ نکل آئیں گے. تو یہ ہے، مدینہ اپنے برے لوگوں کو نکال دے گا. اور اس کے بعد یہ تو دجال کا دور ہوگا، اس وقت تو ہر طرح کے لوگ، یعنی لوگ موجود ہوں گے اور برے لوگ اس وقت نکلیں گے، لیکن یہ حالات دجال کے وقت بھی ہوں گے، اس کے بعد بھی ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہیں گے. یہ کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کون سا زمانہ مراد ہے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کی روایت ہم نے پہلے تو بتا آ گئی تھی، ابھی پچھلا جو عنوان تھا کہ مدینہ منورہ ویران ہوگا، لیکن یہ ویران ہونے کی بات نہیں چل رہی، یہ صرف یہ کہ برے لوگ وہاں سے نکال دیے جائیں گے. ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آج کل کے حالات کے لحاظ سے بہت مناسب ہے کہ یہ حدیث ہمارے ذہن میں ہو. یأتی علی الناس زمان، ایک وقت لوگوں پر آئے گا، کہ یدعو الرجل ابن عمہ وقریبہ، کوئی شخص اپنے چچزاد بھائی کو اور اپنے رشتہ داروں کو، یعنی قریبی تعلق والوں کو عام طور سے ابن عمی ہی، رشتہ دار آپس میں متعلق ہیں، تو کوئی اپنے چچا زاد بھائی کو، کوئی اپنے دوسرے رشتہ دار کو بلا کر کہے گا ہرم میل الرخا، چلو چلو ذرا اور دنیا کی جہاں عیش ہے آرام ہے وہاں جاتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور یہ چیز آج کل اگر کوئی وہاں کے لوگوں کے حالات سنے تو ایسی چیزیں عام ہیں۔ ٹیکسی میں کسی جگہ چلے جائیں، پتہ چل جائے کہ اچھا یہ امریکہ سے کینیڈا سے آئے، او اچھا امریکہ سے کینیڈا سے کیسے آئے، ہم کیسے وہاں جا سکتے ہیں، ہم کیسے وہاں جا سکتے ہیں، ہمارے جانے کے لیے کوئی صورتیں ہیں؟ یہ ہے مدینہ منورہ میں رہنے والا، ہمیں نہیں پتہ کہ اگر ہم وہاں رہتے تو ہماری کیا سوچ ہوتی، ہم کسی کے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی مشکلات ہیں۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے کہیں گے چلو ذرا جہاں خوش عیشی والی خوشحالی والی جگہ ہے وہاں چلتے ہیں، حرم میل الرخا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہم احد رغبۃ عنہا الا اخلف اللہ فیہا خیرا منہ، جو بھی مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے اس کو کم درجے کا سمجھ کر وہاں سے نکل کر جائے گا، مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے دنیا کی لالچ میں مدینہ چھوڑ کر جائے گا، دین کی خاطر ہو تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو شخص مدینہ سے بے رغبتی کرتے ہوئے وہاں سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کسی شخص کو وہاں لے آئیں گے۔ آگے فرمایا ان المدینہ کلکیر، مدینہ کی مثال ایسی ہے جیسے بھٹی ہوتی ہے، یہ پہلے زمانے میں لوہا وغیرہ اس پر جو زنگ لگ جاتا تھا تو اس کو آگ میں گرم کرتے تھے، سخت گرم ہو جاتا تھا، اس کو اوپر سے پھر اس کا میل صاف کرتے تھے اور زنگ پورا دھل جاتا تھا، اوپر بہترین صاف ستھرا لوہا نکل آتا تھا، تو اس کو یہ بھٹی کہ آگ کی بھٹی، جس طرح اس میں لوہا اس کا زنگ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مدینہ بھی گندے لوگوں کو، برے لوگوں کو، جو دینی اعتبار سے برے لوگ ہیں جن کو مدینہ کی قدر نہیں ہے، آہستہ آہستہ ان کو نکالے گا۔ یعنی کہ ہر مدینہ میں رہنے والا اچھا ہی ہوگا، غیر منافق ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو ہر ہر شخص کو نکال دینا بھی مراد نہیں اور ہر زمانے میں بھی مراد نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ ایک علامت تھی۔ اگلا عنوان ہے پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا۔ آج ہمیں انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جانا ہے کہ اگلا عنوان صرف اب آئندہ ہفتے حضرت مہدی کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹیں گے؟ ایک عام ظاہری مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پہاڑ جس جگہ تھے وہاں نہیں رہے، یعنی من جانب اللہ کوئی ایسی آفت آئی، کچھ ایسا ہوا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اسی معنی میں لیں کہ کل ایک پہاڑ یہاں تھا اور دوسرے دن نظر نہیں آ رہا، بلکہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یہ ہو سکتا ہے من جانب اللہ ہو، ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے کسی عمل کے ذریعے سے ہو، اور یہ تو ہو ہی رہا ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور ہم لوگوں کا جہاں زیادہ جانا ہوتا ہے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں کثرت سے نظر آتا ہے، ایک دن یہاں پہاڑ تھا اور ایک سال کے بعد دیکھو تو پہاڑ نہیں ہے، وہاں تو بلڈنگ بنا دی گئی، تو پہاڑوں کو توڑ توڑ کر ہٹانا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ خیر ہمیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ خود بخود پہاڑوں کا ہٹ جانا مراد لیا یا لوگوں کے ہٹانے کی وجہ سے ہٹ جانا مراد لیا، مکان کثرت سے بنتے ہیں تو اور جگہ کی ضرورت پیش آتی ہے، پہاڑوں کو توڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ پہاڑ، یہ پہاڑ ایسے ہیں جو زمین کو روک کر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجبال اوتادا، قرآن میں ہے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میخ اور کیل کی طرح بنایا ہے جو زمین کو روک کر رکھے ہوئے ہیں، زمین حرکت کرنے لگتی۔ اب جیسے پہاڑوں کو زیادہ توڑا جائے گا، پہاڑ ہٹیں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور وہ بھی علامات قیامت میں سے ہم پڑھ چکے ہیں، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تزول الجبال عن اماکنها وترون الامور العظام التي لم تكونوا ترونها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہٹ جائیں، اور تم ایسے بڑے بڑے واقعات دیکھو گے جو اس سے پہلے تم نہیں دیکھا کرتے تھے۔ اگلا عنوان ہے ایک قحطانی کا ظہور، لوگ جس کی اطاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد والا عنوان ہے جہ جہ نامی ایک شخص کا ظاہر ہونا۔ یہ دو عنوان ہیں۔ یہ قحطانی تو عرب ہیں، یعرب بن قحطان کی اولاد سے قحطانی خالص عربی النسل ہے۔ اس بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ قحطان کا ایک شخص ظاہر نہ ہو جائے جو لوگوں کو اپنی یسوق الناس بعصاه، یعنی لوگوں کو ہانکے گا، لوگوں پر کنٹرول کرے گا، لوگوں کو چلائے گا اپنے حکم پر، کیسے؟ لاٹھی یعنی قوت سے۔ یعنی مطلب یہ کہ اس کا زور ہوگا، اس کی قوت ہوگی، لوگ اس کے تابع ہوں گے، اس کی بات مانیں گے اور اس کا ایک رعب اور خوف ہوگا۔ اب یہ اچھا آدمی ہوگا، برا آدمی ہوگا، اس حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے روایت، لیکن اس کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر منقول ہے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو اسے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نیک صالح شخص ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیک آدمی ہوگا، عرب خاندان کا ہوگا، جس کا نسل اوپر قحطان سے، یعرب بن قحطان سے ملتا ہوگا، قحطانی ہوگا، اور وہ لوگوں کو اپنے یعنی صحیح راستے پر چلائے گا، لوگ اس کی بات مانیں گے۔ پتہ نہیں یہ علامت کب پوری ہوتی ہے اور کتنی دیر ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد جو اگلا عنوان تھا اسی کے قریب قریب تھا، اس لیے میں نے دونوں عنوان ساتھ پڑھ دیے۔ اگلا عنوان ہے کہ جہ جہ نامی ایک شخص کا ظاہر ہونا۔ یہ جہ جہ ہو سکتا ہے اس کا نام ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ نام نہ ہو۔ عام طور پر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتائے، یہ تو آتا ہے کہ ایک شخص ہوگا، یہ ہوگا، یہ علامتیں ہوں گی۔ فرمایا میں چاہوں تو تمہیں نام بتا دوں، اور بعض روایتوں میں نام وغیرہ بتائے بھی، لیکن عام طور پر روایتوں میں ہم تک نام پہنچے نہیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ لا تذهب الایام، یہ سب صحیح روایت ہے، پچھلی روایت میں نے جو بتائی وہ بخاری کی تھی۔ یہ شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الایام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجه جاه، دن و رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک بادشاہ نہ بن جائے، حاکم نہ بن جائے ایسا شخص جسے جہ جہ کہا جائے گا۔ جہ جہ، اور اس کے بارے میں یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمیزی اور مسند احمد وغیرہ کی روایات میں کچھ اضافہ ملتا ہے کہ وہ من الموالی، وہ گویا اصلاً آزاد نہیں ہوگا۔ پچھلے والا شخص جو تھا وہ قحطانی، اور قحطانی خاندان تو آزاد ہے، اور یہ کون ہوں گے؟ غلاموں کے خاندان سے کوئی شخص ہوگا، غلاموں کے خاندان کا کوئی شخص ہوگا، اور وہ حاکم بنے گا، اور حاکم بنے گا جسے جہ جہ کہا جائے گا، یقال له الجہ جہ۔ اب یہ جہ جہ واقعی یہی لفظ مراد ہے یا اس کے معنی مراد ہیں، واللہ اعلم۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہ جہ کے معنی ہے سیاح، چیخنے والا، شور کرنے والا، یعنی آواز سے بات کرنے والا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے کوئی عربی میں نام ہوگا تو جہ جہ ہو سکتا ہے، سیاح ہو سکتا ہے، کسی اور زبان میں اردو میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے انگلش میں ہو، اللہ عالم، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے فارسی میں ہو، ہم نہیں جانتے کون سی زبان کا نام ہوگا، اس لیے کہ خود عرب تو ہوگا نہیں، تو جس زبان کا ہوگا ہو سکتا ہے اس زبان میں اس کے لیے وہ نام ہو جس کا ترجمہ بتایا گیا ہے، اللہ عالم۔ اگلا عنوان درندوں کا کلام کرنا، درندے جمادات کوڑے جوتے کے تسمے کا گفتگو کرنا، آدمی کی ران کا اسے گھر والوں کی خبر بتانا۔ بہت عجیب بات ہے، درندے جمادات ان کا بات کرنا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے، بعض مرتبہ درندوں نے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی اطلاع دی گئی، جمادات کا کلام کرنا روایات میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، حجر پتھر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا ہوں اس پتھر کو جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، ایک پتھر جو سلام کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھا کہ وہ کون سا پتھر ہے۔ ہم اگر ہر جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد نہیں رکھیں گے؟ یہ بس چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، علماء اس سے کیا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک پتھر جو سلام کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ وہ پتھر کون سا تھا۔ تو اگر ہر جمعہ ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں درود پیش کیا جائے، سلام پیش کیا جائے گا، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور قیامت کے دن یاد رکھیں گے۔ بہرحال تو درندوں کا کلام کرنا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ جمادات کا کلام کرنا یہ بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ آگے کوڑے، کوڑے جو ہوتے ہیں جس سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، جانوروں کو مارا جاتا ہے، اور اب یہ کوڑے حقیقی معنی میں کوڑے جس سے جانوروں کو مار کے چلایا جاتا تھا وہ، یا ہمارے یعنی ظاہر اور کوئی اس کی شکل ہو، واللہ عالم، حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں۔ اور جوتے کے تسمے، جوتے کا تسمہ جو ہوتا ہے جوتے پہ، یعنی جیسے ہماری اصل میں تسمہ ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو ہم جوتے میں اوپر جو لیس لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ جوتے کا تسمہ وہ ہوتا ہے جیسے ہماری یہاں جو بیت الخلاء میں استعمال کرنے کی بعض چپلیں ہوتی ہیں جس میں پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جنہوں نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے دیکھے ہوں، جو جن کی بعض تصویریں ملتی ہیں، بعض میوزیم وغیرہ میں رکھے ہوئے تصویریں، یا کبھی نقشہ جو بنایا جاتا ہے نعلین مبارک کا، تو اس میں جو اوپر جو رسی ہوتی ہے جو پیروں جس سے پیروں پر جوتے کو پکڑا جاتا ہے، نیچے چمڑا ہوتا تھا اوپر رسی ہوتی تھی باریک سی، تو وہ باریک سی جو رسی ہوتی تھی چمڑے کی وہ تسمہ ہے۔ اب وہ تسمہ ہو یا اوپر سے جوتے باندھنے کے جو ڈوری ہے وہ تسمہ ہو، وہ بات کریں گے، کیسے بات کریں گے؟ واللہ اعلم۔ بہرحال بات کرنا ان کا حدیث میں، صحیح حدیثوں میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح آگے آدمی کی ران کا اسے گھر والوں کی خبر دینا، حدیث ہے والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک حتی تکلم السباع الانس، یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کرنے نہ لگ جائیں۔ ایک وقت آئے گا کہ درندے انسان سے بات کریں گے، ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس کا میں انشاءاللہ پھر تذکرہ کر دوں گا، آئندہ ہوگا، یہ اس کا تذکرہ ہے کہ آئندہ بھی ہونے والا ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ ایسا ہوگا، کبھی کوئی کتا ہوگا، کبھی کوئی بھیڑیا ہوگا، کبھی کوئی شیر ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آ کر کوئی بات کرے، درندے انسان سے بات کریں گے۔ درندوں میں جو بھی حملہ کر کے دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں عام طور پہ، تو یہ بات کرنے لگ جائیں گے۔ اب اس کی کیا صورتحال ہوگی، کب ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ آگے ہے حتیٰ، یہ روایت میں آگے ایک تو یہ بات فرمائی، دوسری بات وہ حتیٰ تکلم الرجل عذبت صوتہ، کسی شخص کے کوڑے کا ایک حصہ اس سے بات کرے گا۔ اب یہ کوڑا، آج کل جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑیوں میں تو سٹیرنگ ویل کے اندر وہ بلوٹوتھ لگا ہوتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں اور وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، تو یہ تو عام اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہوگی جو ترقی کرے گی، اور ظاہر ہے وہ تو کوئی مشکل چیز نہیں، جو کوڑا ہوتا ہے ہم تو گھوڑوں وغیرہ سے واقف نہیں کہ گھوڑے چلانے والوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ان کے کوڑے کے اندر کیا پتہ کوئی بلوٹوتھ وغیرہ والا کوڑا ہو اور وہ اس سے بات کرے، کوئی بعید نہیں، آج کل تو بالکل عام سی چیز ہو گئی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں معلوم ہوتی۔ تو وہ کوڑا، اس میں اس طرح کی کوئی ڈیوائس لگی ہوگی جس سے وہ بات کرے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، آج کل تو عام ہے، گاڑی ہم سے بات کرتی ہے، ہمارا فون ہم سے بات کرتا ہے، ہم اس سے کچھ کہتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، یہ تو عام سی چیز ہو گئی۔ اور وَتُخْبِرُهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے جانے کے بعد اس کے گھر والوں نے کیا کیا، کیسے بتائے گی، کیا صورتحال ہوگی، اس کے ظاہری مفہوم مراد ہیں واللہ عالم، یا پھر یہ ہے کہ انسان وہی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایسی کوئی چیزیں ہوں گی کہ انسان کے جسم میں ایسی کوئی چیز لگا دی جائے کہ اچھا وہ کہیں گیا ہوا ہے واپس آیا تو اچھا وہ سب ویڈیو اس کو دکھا دیا گیا کہ یہ ہوا تھا تمہارے بعد۔ فون میں تو ہونے لگا ہے، عام سی چیز ہے، گھر میں کیمرہ سسٹم لگا ہوا ہے، فون میں بیٹھ کر انسان دیکھ لیتا ہے، تو ابھی تک فون تو دکھا دیتا ہے، اب آگے انسان کے جسم میں وہ چیزیں نظر آنے لگیں یا اور کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ ٹیکنالوجی تو آگے بڑھ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہو کر رہے گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور بالکل حدیث صحیح ہے اور سچی ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی چونکہ بات ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی ایک دو واقعے باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح درندوں کا کلام کرنا یہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دیہاتی تھے، وہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک بھیڑیے نے آ کر بکری کو اٹھا لیا، بکری اٹھا کر چلے جا رہا تھا، یہ گیا اس کے پیچھے بھاگا، بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور بکری اس سے چھڑا لی۔ جب اس سے چھڑا لی تو بھیڑیے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک رزق دیا تھا اور تم نے مجھ سے چھین لیا۔ بھیڑیے نے بات کی، اللہ نے مجھے روزی دی تھی وہ تم نے مجھ سے لے لی۔ عرابی کو عجیب لگا کہ اچھا بھیڑیا اور بات کر رہا ہے اس انداز سے جیسے ایک انسان بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ عجیب بات تم آئندہ دیکھنے والے ہو۔ عرابی نے کہا، اس بیچارے دیہاتی نے کہا کہ کیا وہ کیا بات ہے، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہوگی؟ کہا کہ اس سے عجیب بات یہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس سے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول باغوں میں دو پتھریلی زمینوں کے درمیان والے علاقے میں، مدینہ منورہ باغات کا علاقہ تھا اور دونوں طرف پتھریلی زمینیں تھیں، دو طرف پتھریلی زمینوں والے علاقے کے درمیان باغات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانے کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے حالات لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں۔ بھیڑیا بتا رہا ہے ایک اعرابی کو جو دیہات میں ہے۔ یہ سنتے ہی اعرابی اپنی بکریوں کو ساتھ لیا، مدینہ منورہ چل دیا، وہاں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکان میں تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمائے بکریوں والا کہاں ہے، وہ بکریوں والا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی اٹھ گئے کہ میں ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدث الناس بما سمعت وبما رأیت، لوگوں کے سامنے بتا دو جو تم نے سنا ہے اور جو دیکھا ہے، تم خود بتا دو بجائے اس کے کہ میں مجھے بتاؤ اور میں لوگوں کو بتاؤں، خود تم بتا دو۔ عرابی نے پورا واقعہ صحابہ کے سامنے بتا دیا، عرابی نے یہ پورا واقعہ بتا دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے۔ تو عرابی نے جب لوگوں کو بتایا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ، ان عرابی نے جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہا ہے، تصدیق ہو گئی، صدقہ۔ آگے فرمایا آیا تن تکون قبل الساعة، یاد رکھو کچھ نشانیاں قیامت سے پہلے وجود میں آنے والی ہیں، کچھ نشانیاں قیامت سے پہلے وجود میں آنے والی ہیں۔ والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی یخرج احدکم من اہلہ فیخبرہ نعلہ او صوتہ او عصاہ بما حدث اہلہ بعدہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں سے کوئی ایسا نہال نہ ہو جائے کہ تم میں سے کوئی گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جوتا، اس کا کوڑا، اس کی لاٹھی، وہ بتا دیتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ چیز جو ہمارے فون میں آ رہی ہے، یہ چیز آگے جا کر دوسری چیزوں میں بھی آ جائے گی، اور اسی طرح اور بھی واقعات حدیث میں، ریاض صالحین میں بھی واقعہ آتا ہے، ایک گائی نے کلام کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ آیا۔ خیر، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ عنوان ہو گیا، اگلے عنوان پہ جاتے ہیں۔ اگلا عنوان ہے قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصاحف اور سینوں سے اٹھا لیا جانا۔ اس قسم کی ایک روایت تو ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، لیکن یہاں پر تھوڑا اور زیادہ آگے کا درجہ بیان کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام دنیا میں پھیلا تو پھیلتا گیا، بڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آگے بڑھ رہا تھا سلسلہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے اسلام اٹھا لیا جائے گا، جتنے مسلمان ہیں ان کی ارواح قبض کر لی جائیں گی، جو قرآن کے جو کچھ قرآن کا جو کچھ حصہ باقی ہے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور سینوں سے نکال لیا جائے گا، یہ وقت آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام، اسلام یدرس الاسلام، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، کما یدرس وشی الثوب، جس طرح کپڑے میں جو ڈیزائن اور نقش ہوتا ہے وہ بار بار دھلنے، دھوپ لگنے وغیرہ کی وجہ سے مٹ جاتا ہے، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی حج کیا ہے، صدقہ کیا ہے، لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، اتنا اسلام مٹ جائے گا۔ اور آگے فرمایا، ولا یسرا علی کتاب اللہ فی لیلۃ، قرآن مجید ایک ہی رات میں اٹھا لی جائے گی، کلام اللہ ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، فلا یبقی فی الارض منہ آیۃ، ایک آیت بھی زمین پر باقی نہ رہے گی، اور یعنی مطلب یہ کہ جو حفاظ ہوں گے، جو قرآن کو جاننے والے ہوں گے، وہ اٹھا لیے جائیں گے، قرآن دنیا میں محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر کون باقی رہ جائے گا؟ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ، پھر ایسے بڑی عمر کے لوگ جو ہوں گے وہ کچھ وقت کے بعد کہیں گے کہ ہاں، ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمۃ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها، کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو پایا، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، کچھ نہیں جانتے، بس اتنا پتہ ہے کہ ہمارے بڑے لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا۔ سوال یہ ہے، جو سوال ہمارے ذہنوں میں آ سکتا ہے وہ سوال پہلے ہی آ چکا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو ان کے شاگرد صلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے حذیفہ، یہ تو بتائیے کہ جب ان کو نماز روزہ کسی چیز کا پتہ نہیں تو لا الہ الا اللہ سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، ان کا مقصد تو حدیث بیان کرنا تھا، اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتانا تو تھا نہیں، لیکن شاگرد نے دوبارہ بات سنی، دوبارہ سوال دہرایا، پھر سوال دہرایا انہوں نے، پھر خاموشی اختیار کی، تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ میں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب نہیں دیا، لیکن پھر جب دوبارہ سوال کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے صلہ، یہ کلمہ ان کو کبھی دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ ایک عجیب روایت ہے، جو شخص کفر و شرک پر نہیں ہوتا، چاہے اس کو اسلام کے بارے میں تفصیلاً پتہ ہو نہ پتہ ہو، کفر و شرک پر نہیں ہوتا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ اسلام کو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود کہتے ہیں ہم نماز کو نہیں مانتے، روزے کو نہیں مانتے، حج کو نہیں مانتے وغیرہ، اور کلمہ پڑھ لیں، تو ان کے لیے تو کلمہ کافی نہیں ہے، لیکن جو جانتے ہی نہیں کچھ، جو جانتے ہی نہیں، کفر و شرک بھی نہیں اور اسلامی احکام کی تفصیلات بھی نہیں جانتے، لیکن توحید کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی نجات پا سکتے ہیں۔ اور یہی وہ روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ ان کو جہنم سے تو بچا لے گا، چاہے شروع میں چاہے آخر میں کچھ عرصہ سزا ملے گی نہیں ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ بھی ہے کہ یہ وقت ایک وقت آنے والا ہے۔ آگے ہے، اگلا عنوان ہے، اب یہ حضرت مہدی کے زمانے کے ہم قریب پہنچ رہے ہیں، بعض واقعات ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور کے بعد ہیں، لیکن چونکہ حضرت مہدی کے تذکرہ میں تفصیل سے کرنا ہے تو آگے وہ عنوانات بھی اسی طرح قائم ہوئے ہیں کہ آگے حضرت مہدی کے تذکرہ تفصیل سے آئے گا، یہاں پر تو ہم صرف ان کے علاوہ کی جو علامات ہیں، ان چاہے ان کے زمانے میں جو واقعات پیش آئیں گے اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت مہدی کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اگلا عنوان ہے، بیت اللہ پر حملہ حملہ آور لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ بھی روایات مشہور ہیں، اور اگر ریاض صالحین کسی نے پڑھی ہے تو اس کے شروع ہی میں یہ روایت ملتی ہے، بالکل شروع کے باب جہاں نیت کا بیان آتا ہے وہاں پر یہ روایت آتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہوگا جو بیت اللہ یعنی حرم میں، مکہ مکرمہ میں پناہ لے گا، یہی ہے، ایک شخص ہوگا جو مکہ مکرمہ میں پناہ لے گا، چونکہ بیت اللہ وہاں علاقہ، وہ تو امن والا علاقہ ہے، تو ایک شخص وہاں ہوگا، یہ حضرت مہدی مراد ہے۔ حضرت مہدی جب مکہ مکرمہ میں ہوں گے، لوگ ان سے آ کر بیعت لیں گے، تو یبعث الیہ بعث، ایک فوج ان کے مقابلے کے لیے بھیجی جائے گی کہ اچھا، کسی نے آ کر مہدی کا دعویٰ کر دیا اور اب لوگوں کو بیعت کر رہا ہے، اپنی حکومت قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ سب کو پتا ہے جب حضرت مہدی ہوں گے تو وہ تو دنیا پر حاکم ہوں گے اور بڑے آدمی ہوں گے اس وقت کے۔ اب کوئی بھی آ کر مہدی ہونے کا دعویٰ کر لے، ظاہر ہے ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی جھوٹا آدمی کھڑا ہو جائے اور لوگ اس کی بات مان لیں گے۔ ہاں، کچھ نہ کچھ ماننے والے مل جاتے ہیں، وہاں دعویٰ کرنے والے بھی آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے، مکہ مکرمہ میں جو حضرت مہدی جب آئیں گے، واقعی جو ہوں گے، جب وہ آ کر بیعت کریں گے اور لوگ ان کو زبردستی امام بنائیں گے، تو ایک فوج نکلے گی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے۔ مدینہ منورہ کے پاس کھلا میدان ہے، بیدا جسے کہا جاتا ہے، بیدا مقام پر پہنچیں گے، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ آنے والا تو بڑا قافلہ ہوگا، بڑی فوج ہوگی، اس میں کچھ لوگ خوشی سے مقابلے کے لیے، حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ زبردستی مجبوراً ان کو جانا پڑا ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ صرف خدمت کرنے کے لیے، جیسے غلام وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ صرف بیچنے کے لیے، کچھ لوگ اس لیے کہ اچھا قافلہ جا رہا ہے، ہم بھی جا کر سفر کر لیں ساتھ ساتھ، تو اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے، تو کیا سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ فرمایا دنیا میں تو یہی ہوگا ماحول، حالات، جس کے ساتھ رہو گے ایسا معاملہ ہوگا، دنیا میں تو فرمایا یہی ہوگا، آخرت میں ہر ایک کی نیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ہے مہدی کہ جب ظہور ہوگا اس وقت یہ علامت پیش آئے گی۔ اس کے علاوہ اس قسم کی، یعنی اس واقعے سے متعلق کئی روایتیں ملتی ہیں۔ اگلا عنوان ہے جس کا بالکل شروع میں تذکرہ آیا تھا، اب ہم پہنچ رہے ہیں آخر پہ، حضرت مہدی کا تذکرہ یہاں پر آگے شروع ہو رہا ہے۔ اگلا عنوان ہے بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا، اس کا شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، لوگ آج کل کے حالات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مراد ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیت اللہ کے حج کا متروک ہو جانا، پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں، حدیث میں ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کا حج تو ہم ہوتا رہا تھا، جاہلیت کے دور میں بھی ہوتا رہا، اسلام میں بھی اس کا سلسلہ بڑھا اور بڑھتا ہی رہا، تاکہ ہر سال لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے اسلام مسلمانوں کے اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے ساتھ ساتھ حج کا سلسلہ روک دیا جائے گا، قانونی پابندی، فلائٹیں بند، لیکن حج اس سال بھی ہو رہا ہے، حج اس سال رکا نہیں ہے، حج ہو رہا ہے۔ خیر، ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی، لا تقوم الساعۃ حتی لا یحج البیت، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ایک وقت آئے گا کہ بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا۔ متروک ہونے سے مراد کیا؟ ایک سال کے لیے موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا، ہو سکتا ہے مراد ہو، لیکن اخیری دور ایک وقت آئے گا جب کہ مستقلاً بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سال تو ظاہری خبروں کے لحاظ سے ایسا نہیں ہو رہا، اس سال حج ہو رہا ہے، چاہے کم لوگ کر رہے ہیں لیکن ہو رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک اور بات ذہن میں رہے، بخاری ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حضرت مہدی آئیں گے، دجال قتل ہوگا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، تو یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج ہوگا، اور عمرے بھی کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ کے حج کا متروک ہونا بالکل اخیری زمانے کی بات ہے، اخیری زمانے کی بات ہے، یاجوج ماجوج کے بھی بعد کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل اخیری دور ہو، اس کے بعد پھر وہاں والوں کو مکہ کے آگے عنوان آ رہا ہے کہ کعبہ بھی توڑ دیا جائے گا، جب کعبہ توڑ دیا جائے گا تو پھر حج بیت اللہ بھی متروک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بیت اللہ کے حج کا متروک ہونا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہی سال مراد ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اشارہ کہہ سکتے ہیں کہ متروک یعنی اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا، ہاں اسے بعض لوگ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن یعنی حدیث میں جو تذکرہ ہے یعنی بالکل اخیری جو قرب قیامت ہوگا وہ تو یاجوج ماجوج کے بھی بعد ہوگا، وہ مراد نہیں ہے۔ اگلا عنوان ہے بعض قبائل عرب کا دوبارہ بتوں کی پوجا شروع کرنا۔ قبائل عرب توحید پر بڑے مضبوط ہیں، لیکن بعض قبائل عرب میں دوبارہ بت پرستی آ جائے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حالانکہ اس طرح کی اور بھی روایتیں ہیں، ایک حدیث ہے ان الشیطان قد ائس من ان یعبده المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، حدیث مشکاۃ شریف میں بھی روایت آتی ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ عرب کے بعض قبائل وہ بت پرستی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جو دوبارہ بت پرستی پہ چلے گئے تھے، مرتدین، جن کے تذکرہ تاریخ میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے واقعات پڑھتے ہیں تو وہاں اس کی تفسیر آ جاتی ہے، مرتدین جو کفر و شرک میں چلے گئے تھے، وہ پہلے بھی ہوا ہے، ابھی بھی عرب میں اس سلسلے نظر آ رہے ہیں، اس کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ عرب میں، عرب ممالک میں جہاں پر توحید کے قائل پکے موحد اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدعت و شرک کہنے والے اپنی جگہوں پر مندر بنوا رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں، ان کے افتتاح کروا رہے ہیں، ان کے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کے کچھ طریقے اختیار کر رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن آئندہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس علامت بیان فرمائی ہے وہ آئندہ کی ہے کہ اور زیادہ عرب میں اور زیادہ بت پرستی عام ہونے لگے گی، اور اس طرح کی بعض روایتوں میں خاص قبیلوں کا ذکر ہے۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بخاری شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوس، ایک خاص قبیلہ عرب میں مکہ مکرمہ سے اگر ہم اور ذرا نیچے ساؤتھ کی طرف چلے جائے، وہاں پر علاقہ ہے جہاں پر یہ قبیلہ آباد ہے، تو فرمایا کہ قبیلہ دوس کی عورتیں وہ ذو الخلصہ، ایک بت تھا خاص، تو ذو الخلصہ کے ارد گرد چکر لگائیں گے، گھومیں گے، جیسے اس زمانے میں بتوں کا طواف کرتے تھے، تو بت کے ارد گرد چکر لگائیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ فرمایا اس قبیلے میں بت پرستی آئے گی، یہ خاص ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عموماً اور عرب میں بھی، اور عرب کے لوگوں میں بھی بت پرستی کا سلسلہ آ جائے گا۔ اگلا عنوان ہے قبیلہ قریش کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ یہ بھی صحیح ہے، روایتوں میں اس کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، تمہاری قوم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی، یعنی سب سے پہلے انتقال کرنے والی یہ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے۔ اور بھی روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ قریش کون ہیں؟ یہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اوپر جا کر فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، تو فہر بن مالک کی جو اولاد ہیں ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ کیوں قریش کہتے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ قریش یہ اصل میں عربی زبان میں سمندر کے ایک بڑے جانور کو کہا جاتا ہے جو دوسرے جانوروں پر غالب آ جاتا ہے، قریش کا خاندان چونکہ باقیوں پر غالب تھا اس لحاظ سے ان کو قریش کہا گیا۔ بعضوں نے کہا قریش تقارش سے ماخوذ ہے، تقارش کے معنی تجارت کے آتے ہیں، یہ لوگ چونکہ تاجر تھے تو اس وجہ سے ان کو قریش کہا گیا، واللہ اعلم۔ بہرحال ان کا نام قریش پڑا، اور یہ مختلف عرب ہی ہیں سب، مختلف علاقوں میں پھیلے اور پھیلتے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قریش کے لوگ ختم ہو جائیں گے، ختم ختم یعنی کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کا تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگلا عنوان ہے حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کی بربادی، یعنی حبشہ کا ایک شخص ہوگا، مکہ مکرمہ پہنچے گا اور مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبہ کو توڑے گا، ایک ایک پتھر گرائے گا۔ یہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، اترک الحبشۃ ما ترکوکم، حبشہ کے لوگوں کو رہنے دو، ان کے خلاف جنگ نہ کرو جب تک وہ تمہارے خلاف جنگ نہیں کرتے۔ ان اس لیے کہ فإنہ لا یستخرج کنز الکعبۃ، کعبہ میں جو خزانہ مدفون ہے، شاید بہت سو کو پتہ نہ ہو، جاہلیت میں لوگ نظر مانا کرتے تھے، بڑی بڑی مقدار میں سونا زیور کعبہ میں آ کر رکھ دیتے تھے، اندر وہاں کنویں کی شکل کی کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی، گڑھا تھا اس میں ڈالا کرتے تھے، کوئی وہاں سے اٹھاتا نہیں تھا، اس کو وہاں خزانہ رہتا تھا، بعد میں اس کو بند کر دیا، اس لیے کہ بس اسلام میں تو پھر نظر پیش کرنا وغیرہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا، تو اندر وہاں بڑا خزانہ مدفون ہے، بڑا خزانہ وہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خزانہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ اچھا اب خزانہ اندر مدفون ہے نکال دیتا ہوں، خامخواہ اندر مدفون ہے، کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں یہ کرتا ہوں، خزانہ نکال کر غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ انہیں منع کیا گیا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کیسے کریں گے؟ فرمایا ہاں بات ٹھیک ہے، نہیں کیا۔ خیر مقدر تھا، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اس روایت کا علم نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کے ایک آدمی آئے گا، وہ خزانہ اندر سے نکالے گا، وہ کون ہوگا؟ اس کی پنڈلیاں بھی باریک ہوں گی، پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی، اور وہ آ کر خزانے کو نکالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو توڑے گا ایک ایک پتھر، یقلعھا حجرن حجرن، ایک ایک پتھر کر کے توڑ کے اس کا کعبہ کو توڑ رہا ہوگا، نکال رہا ہوگا، اور فرماتے ہیں کأنی انظر بہ، ابھی گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، رنگ اس کا سیاہ ہوگا اور اس کی پنڈلیوں اور پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، فاصلہ ہوتا ہے پیر چلنے میں، ان کے پیروں میں گولائی سی ہوتی ہے، اس طرح کا کچھ پیروں کے درمیان فاصلہ ہوگا، افحج۔ اسی طرح کی اور کئی روایتیں ہیں، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین، کعبہ کو ویران کرے گا ایک ایسا شخص جس کی پنڈلیاں پتلی ہوں گی، حبشی ہوگا، اور اس کے اندر کے زیورات کو نکالے گا، اور اس کے اوپر سے اس کا جو غلاف ہے اس کو اتار کر پھینک دے گا، کأنی انظر الیہ، گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دکھایا گیا کہ وہ کیسا ہوگا، گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ سر سے گنجا ہوگا، بال نہیں ہوں گے، اور اس کے پیروں کے درمیان فاصلہ بھی ہوگا، اور یضرب علیہا، وہ اپنی وہ کدال وغیرہ سے، کدال جو کھودنے کا ہوتا ہے، کدال سے اور شول وغیرہ وہ لے کر آئے گا، اور اس سے وہ کعبہ کو توڑے گا اور ہٹائے گا، اور گڑا یعنی اندر سوراخ کرے گا تاکہ اندر سے خزانہ نکلے۔ اس میں ایک گنجا ہوگا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ذرا ٹیڑے ہوں گے، جس کو پیچھے بتایا گیا کہ یعنی جیسے پیر گول ہوتے ہیں ذرا، تو اس طرح کے اس کے ہاتھ پیروں میں گولائی ہوگی، یعنی گویا پورا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا۔ اب یہاں پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو، آگے جو عنوان ہے ایک اشکال، تو اشکال انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اشکال نہ ہو کہ جب اصحاب فیل نے حملہ کیا تھا کعبے پر تو کعبے کی حفاظت کی گئی تھی، تو اس وقت کیوں حفاظت نہیں کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب اللہ نے چاہا تو اس کی حفاظت کی گئی، جب اللہ نہیں چاہیں گے حفاظت نہیں ہوگی، اور اس کی ظاہری اسباب میں وجہ یہ ہے کہ جس وقت حفاظت کی گئی تھی اس وقت کعبہ کے آس پاس رہنے والے چاہے جیسے بھی تھے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن کعبہ کی عظمت کو مانتے تھے، کعبہ کی عظمت کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو مانتے تھے، اور اس وقت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت وہاں کے لوگ کعبہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھیں گے، کعبہ کی عظمت کا لوگ خیال نہیں رکھیں گے، ان کے ذہن ان کے دلوں سے کعبہ کی عظمت نکل چکی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ حبشہ کا کوئی شخص آئے گا اور وہاں جا کر یعنی ظاہر ہے ایک اتنا غلبہ پائے گا کہ کوئی اس کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کہ کوئی روک نہیں سکے، روکنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اس کو روک سکے، وہی کعبہ کی وہ عظمت نہیں رہی، وہاں کوئی فوج نہیں رہی، اس کی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رہا، آ کر یہ توڑ رہا ہے، اندر سے خزانہ نکال رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے مؤمنوں کی روحوں کا روحوں کو قبض کرنے کے لیے ایک پاکیزہ ہوا کا چلنا، یہ بھی صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ کب؟ بالکل اخیری دور کی بات ہے، حضرت مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، دجال کا قتل ہو گیا، یاجوج ماجوج ختم ہو گئے، ایک عرصے تک لوگ ٹھہرے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد پھر جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہوا چلے گی، اور ہوا ایسی ہوگی کہ ہر مؤمن کو وہ ہوا لگے گی، اور وہ ہوا آئے گی ہی گویا کہ روح قبض کرنے کے لیے، گویا کہ وہ ہوا جس تک پہنچے گی اس کے ذریعے سے تمام مؤمنین کی ارواح، یعنی ظاہر اصل تو فرشتہ ہی روح قبض کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب میں وہ ہوا رکھی ہوگی کہ ہر مؤمن اس کی وجہ سے انتقال کر جائے گا، باقی دنیا میں رہنے والے پھر شرار الناس اور بدترین لوگ ہوں گے، اخیر میں وہ اس طرح عام بدکاریاں، برے فواحش اور منکرات کے ارتکاب کریں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اگلا عنوان ہے مکہ میں بلند و بالا عمارات، یہ تو ظاہر ہے وجود میں آ چکا ہے، یہ علامت ویسے کتاب میں ہم تو ترتیب سے چل رہے ہیں ورنہ یہ علامت پہلے ہوتی، اس لیے کہ یہ وجود میں پہلے ہی آ گئی ہے، تو بہرحال انہوں نے جس ترتیب سے لکھا ہے اسی ترتیب سے چل رہے ہیں کہ مکہ میں بلند و بالا عمارات، اور یہ تو ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو مکہ مکرمہ چھوٹے چھوٹے مکان بہت اونچے اونچے نہیں ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات میں بیان فرمایا ہے، بعض روایتوں میں تو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں کہ انتر الحفات العرات العالت الرعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ جو ننگے پیر ننگے بدن ہوا کرتے تھے، حدیث جبرائیل مشہور ہے اس میں آتا ہے کہ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یتطاولون فی البنیان، بلند عمارتوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یہ تو خیر پہلے آ چکا ہے تو اس لیے وہ علامت تو پہلے آ چکی، لیکن ایک اور حدیث ہے اور بھی حدیثیں ہیں، ایک مرتبہ یہ روایت جو ہے حدیث جو ہے یہ صحابی سے منقول ہے، خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان نہیں کیا، کہ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا، انہوں نے عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک ایک پتھر کر کے نکالو گے، لوگوں نے سوال کیا کہ اس وقت ہم مسلمان ہوں گے کہ کعبہ توڑ رہے ہیں، یا ہمارے سامنے کعبہ توڑا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں منظر اور ہم کچھ نہیں کر رہے، کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ فرمایا مسلمان ہوں گے، پھر آگے فرمایا کہ اس وقت تو لوگوں نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے تم کرو گے، اب یہ کعبہ توڑنے کے بعد دوبارہ بننا یہ وہ والا نہیں ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا، وہ آخر میں جو توڑا گیا وہ تو توڑ گیا ختم، اب اس کے بعد کوئی بنانے والا نہیں اور حج بھی ختم، تو اس سے پہلے کا کوئی وقت ہے جب کعبہ توڑا جائے گا اور اس کو پھر بنایا جائے گا، اس سے اچھا خوبصورت بناؤ گے، ہو سکتا ہے کہ یہ حجاج بن یوسف نے جو توڑا تھا اس کے بعد بنایا گیا، واللہ عالم، خیر یہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کعبہ توڑو گے ایک ایک پتھر اس کا ٹوٹے گا، اس کے بعد اس کو اس سے اچھے انداز سے بناؤ گے، آگے فرمایا، آگے کی بات جو یہاں اصل مقصود ہے جو بتانا چاہ رہا تھا، آگے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ دیکھو گے کہ مکہ کے پہاڑ اور زمینوں میں سرنگیں بنائی جائیں گی، مکہ کے پہاڑوں اور زمینوں میں سرنگیں بنائی جائیں گی، اور ہونے لگا، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ توڑ کر اندر سرنگیں بنیں گی، یہ ہے یہ روایت میں آ گیا، لوگ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں سرنگیں جو ہیں یہ علامات قیامت میں سے، ہاں علامات قیامت میں سے ہو چکا ہے، ایک زمانہ ہوا بن گئی ہیں، لیکن حدیث میں اس کا ذکر تھا کہ یہ ہونے والا ہے تو بھی علامت پوری ہو گئی، آگے فرمایا کہ مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر نکل جائیں گی، کسی نے نہیں سوچا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اتنی اونچی عمارتیں ہوں گی، کہ حرم مکہ، ایک بچپن میں یاد ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ مینارے جو ہیں وہ اونچے اونچے تھے، کعبہ سے اوپر کوئی عمارت نظر نہیں آتی تھی، آس پاس میں یعنی حرم میں اگر کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو آس پاس میں عمارتیں دور نظر آتی تھیں، ذرا دور فاصلے پر ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا جیسے کعبہ سے اوپر کوئی عمارت جا رہی ہے، سب سے پہلے تھا وہ بادشاہ کا محل، بادشاہ کے محل اس کے یعنی مہمان خانہ وغیرہ وہ جو بنوایا تھا، تو وہ ذرا کعبہ سے اونچا معلوم ہوتا تھا. اس وقت لوگوں کو اس پر اشکال تھا کہ دیکھو کعبہ سے اونچی عمارت بنا دی، اور اب اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ محل تو چھوٹا سا ہے دوسری بڑی بڑی عمارتوں کے مقابلے میں. کوئی پہاڑ کعبہ کا، وہ مکہ مکرمہ میں کوئی پہاڑ اتنا اونچا نہیں جتنی اونچی وہاں کی بلڈنگیں ہیں. وہی بات جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی، اور ظاہر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانب سے نہیں بیان فرما سکتے، ان کو کیسے پتا کہ یہ ہوگا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بیان کیا ہوگا. بہرحال یہ سب ہوا جیسے بتایا تھا ایسا ہی ہوا، اور وہ علامتیں پوری ہو چکی ہیں یہ جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں. بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے ٹاور ہیں، ہوٹلیں ہیں، یہ سب بڑی بڑی اونچی اونچی بنائی گئیں اور کعبہ کے پاس ہی بنائی گئی ہیں. اس کے بعد اگلا عنوان امت کے آخری لوگوں کا پہلوں پر لعنت کرنا، یہ بھی علامت مشہور ہے، ہو چکا ہے، وجود میں آ بھی چکی ہے، اب بھی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر الأمة أولها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ امت کے اخیر کے افراد بعد میں آنے والے لوگ، شروع کے لوگ صحابہ وغیرہ اور بڑے لوگوں کو برا بلا نہ کہیں، ان پر لعنت نہ بھیجیں. یہ تو ہوتا رہا ہے، شیعہ تو ہمیشہ سے کرتے رہے، صحابہ کو گالیاں دیتے رہے، لیکن بہرحال اس چیز میں اضافہ ہوگا اور بعد کے لوگ پہلو لوگوں کو برا کہیں گے، وہ اچھے پرانی سوچ کے لوگ تھے، یہ تو برے قسم کے لوگ تھے، ان پر لعنت کریں گے، اپنا نیا طریقہ رائج کریں گے اور پرانوں کے طریقوں کو غلط کہیں گے. یہ تو عام ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اخیری عنوان آج کے لحاظ سے ہے کہ نئی سواریوں کا وجود. اب اس بارے میں روایات کوئی بہت صاف اور صریح تو نہیں ملیں گی، لیکن مختلف روایتوں سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ یہ آتا ہے کہ اچھا کوڑا بات کر رہا ہے، یہ چیز بات کر رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں میں اضافہ ہوگا. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد ہے، اس میں روایت ہے سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، امت کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایسے زینوں پر بیٹھیں گے، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی بہترین قسم کی زین ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر پالان ہوتا تھا، سخت قسم کی وہ لکڑی ہوتی تھی، ایک ہوتا تھا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کی زین ہوتی جو بڑی قیمتی اور عمدہ اور بہترین ہوتی تھی. تو امت کے کچھ افراد ایسے آئیں گے جو ایک زمانہ وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ وہ ایسی سواریوں پر بیٹھیں گے جو زین ہوں گی لیکن کجاوا کی شکل کی. اب زین کجاوا کی شکل، گویا کہ سیٹ بنی ہوئی ہے لیکن کجاوا کے انداز میں، تو سیٹ بنی ہوئی ہے وہی ہماری گاڑیاں، لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد گاڑیاں ہیں، کہ جیسے گاڑی ہے بند کمرے کی طرح، جیسے کجاوا ہو اور اندر سیٹ رکھی ہوئی ہے جیسے زین ہو. واللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اس سے گاڑیاں مراد ہوں، یقیناً کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزلون علی ابواب المساجد، وہ مسجدوں کے دروازوں پر آ کر گاڑی پارک کی اور مسجد پہنچ گئے. یعنی یہ مسلمان ہیں، کوئی برے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان بھی گاڑیوں میں بیٹھ کر مسجد جائیں گے. اور آگے فرمایا، اگلی بات ہمارے خاص طور پہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، کہ یہ مرد ان کے مسجد جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اچھی اچھی سواریوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، بہترین قسم کی گاڑیاں اور سواریاں ہوں گی، نساؤہم کاسیات عاریات، لیکن گھر کا حال کیا ہوگا کہ ان کی گھر کی عورتیں وہ ننگے، کاسیات لباس پہنی ہوں گی لیکن ننگی، لباس پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، لباس پہنی ہوں گی ننگی ہوں گی، مختلف صورتیں ہیں، تنگ لباس پہننا اس میں آ گیا. گھر کی عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں جیسے کہ پہنا ہی نہیں، اس سے کہ اعضا کی حیات ظاہر ہو رہی ہے، تو تنگ لباس تو نہ پہننے کی طرح ہو گیا، بالکل نہیں لیکن قریب قریب. ایک معنی ہے کاسیات و ناریات، مختلف حدیثوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس لیے اور ہمارے کام کی بات ہے اس لیے بتا رہا ہوں، کہ ایک تو کاسیات و ناریات ان کے لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، کہ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ تنگ لباس پہنی ہوئی ہوں گی، ایک مفہوم یہ ہے کہ لباس ناقص پہنی ہوئی ہوں گی، आस्तीन है तो अधूरी, पायजामा है तो ऊपर जा रहा है। आजकल तो ये मनाजिर आम है कि कपड़ा पहना है लेकिन अधूरा कपड़ा पहना है, कि कुछ बदन ढका हुआ है कुछ जाहिर हो रहा है। तो कासियातुन आरियातुन, दो सूरतें हो गई। तीसरी सूरत कासियातुन आरियातुन की ये भी होती है कि लिबास पहना है, नाकिस भी नहीं पूरा है, लेकिन इतना बारीक है कि अंदर नजर आ रहा है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद जाने वालों का ये हाल होगा कि उनके घर की औरतें इस तरह करेंगी। और ये चीज़ जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये चीज़ हो रही है। हमें वही पहले भी तذکرہ आया था कि हमें हमारे घरों घरों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम मस्जिद वाले हैं, हम मस्जिद ही पे ध्यान देंगे, मस्जिद की जिम्मेदारी हमारे पास है, हमारे पास कोई और बाहर के काम हैं या हमारे पास जमात का काम है। नहीं, घर पहले, घर पहले, घर का माहौल अच्छा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, उसके बाद फिर हम बाहर जाएं। ये हदीस हमारे ऊपर कहीं मुंतबिक ना हो जाए कि नहीं, हम मस्जिद जा रहे हैं, हम मस्जिद से ताल्लुक़ रख रहे हैं, मस्जिद में वक्त लगा रहा है हमारा, घर में हम गए तो थक के पहुंचे थे, उसके बाद तो फिर सोने का और आराम का वक्त हो गया, हमारे पास वक्त ही नहीं है कि घर में हम कोई दीनी मुज़ाकरा करें और दीन की बातें और वहाँ दीनी माहौल कायम करने की कोशिश करें। ये एक अहम सबक है हज़रत महदी के उनवान से पहले जो हमें दिया गया। बहुत अच्छा है कि किताब में ये एक हदीस लाई गई है, यानी कोई ये उनवान लाया गया है अख़ीर में हज़रत महदी के तस्करे से पहले, हमारे लिए एक अहम सबक हो गया। आगे इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से हज़रत महदी का तस्करा शुरू करेंगे जैसे आगे उनवानात आ रहे हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। फिर शाम को इंशाअल्लाह, रात को 10 बजे इंशाअल्लाह फिर जमा होंगे। और मैं सोच रहा था कि किसी वक्त उसकी भी बात कर लें, ज़िलहिज्जा की, तो मंगल को इंशाअल्लाह, मंगल को जो हमारा तफसीर का वक्त होता है उसमें पहले चाहे पहले तारीख़ का तस्करा कर लेंगे, जो हमारा चल ही रहा था वो तारीख़ का तस्करा करने के बाद फिर ज़िलहिज्जा के बारे में भी इंशाअल्लाह मंगल के दिन इंशाअल्लाह बात कर लेंगे।